الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كما امن الناس صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام کے قابل عزت اکرام کے لائق بزرگ اور عزیز دوستو اللہ کے کرم سے ہم چاند کے حساب سے نئے سال میں داخل ہو گئے جیسا کہ گزشتہ عرض کیا گیا نئے سال پر دنیا کے مختلف لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور جو ہے عیش و عشرت کی مجلسیں سجاتے ہیں لیکن مومن کے لیے فکر کی بات یہ ہے کہ میری زندگی میں اور ایک سال کم ہو گیا اور موت سے میں قریب ہو گیا، اس لیے اب پھر سے وقت صحیح گزارنے کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ چنانچہ گزشتہ جمعہ وقت کی اہمیت پہ توجہ دلائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے اوقات صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اور ایک پہلو ہے، یہ جو پہلا مہینہ آتا ہے محرم کا تو پورے عالم اسلام میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے جو بہت زبردست ہنگامے ہوئے امت کے اندر اور فرقے بن گئے، اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تفریق کی شکلیں بنی، تو محرم کا مہینہ آتے ہی جو شیعہ فرقے کے لوگ ہیں وہ ساری دنیا میں حضرت حسین کے تذکرے، اہل بیت کے تذکرے کرتے ہیں اور ان کے جو عقائد ہیں اس کے جلسے کرتے ہیں، اس کے بیانات کرتے ہیں، اور پھر صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں، صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں۔ پہلے تو لکھنؤ میں باضابطہ جلوس نکال کر سڑکوں پر صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا تھا، جب بار بار فسادات ہوئے تو حکومت نے اس کو روکا، تو ایک مستقل جو ہے شیعوں کا مشغلہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، ان کے عیب نکالنا، ان کو گالیاں دینا اور معلوم نہیں کیا کیا کرنا۔ تو اس کے مقابلے میں اہل سنت جو ہے، ایک طرف تو صحابہ کے اہل بیت سے اپنی محبت کا بھی اظہار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان دنوں میں صحابہ کی عظمت کے بارے میں جلسے رکھے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے مسجد کے باہر اشتہار دیکھا ہوگا کئی جگہوں پر جمعیت العلماء کی طرف سے عظمت صحابہ کے جلسوں کا ایک سلسلہ۔ تو چونکہ شیعہ حضرات صحابہ کو نشانہ بناتے ہیں، اس لیے صحابہ کی دین میں کیا حیثیت ہے، اہمیت ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو آج خیال آیا کہ چونکہ اس موقع پر شیعوں کی طرف سے گمراہی کی بات ہوتی ہے، تو اس مناسبت سے یہ اہل السنہ والجماعہ کیا چیز ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے اور میری امت 73 فرقے، اس سے ایک زیادہ 73 فرقوں میں بٹے گی اور سب کے سب اس میں دوزخی ہوں گے، صرف ایک فرقہ وہ ہے وہ حق پر ہوگا، جنتی ہوگا۔ اور پھر اس فرقے کی حضور نے جو علامت بتائی ہے، ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو فرقہ حق پر ہوگا جنت میں جائے گا، یہ وہ فرقہ ہوگا جو اس طریقے پر ہوگا جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو بالکل صحابہ ہی کی زندگی میں اختلاف ہو گیا تھا، فرقے بننے شروع ہو گئے تھے، بنیادی فرقے، اہم فرقے سب صحابہ کی زندگی میں ہی بن گئے، پھر اسی کی شاخیں بنتی گئیں بعد میں، صحابہ کی موجودگی میں ہی فرقے بنے تھے۔ تو جتنے بھی گمراہ فرقے بنے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے، اور وہ جو حضور نے فرمایا کہ ایک فرقہ جنتی ہے اس کی بنیاد کیا ہے، وہ مسئلے کے اہل سنت کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے، اس کا آج خیال ہوا. تو صحابہ کرام جو تھے، تمام کے تمام صحابہ کا عقیدہ ایک تھا اور سب کا سوچنے کا انداز ایک تھا. صحابہ جو حضور کے تھے ان میں کبھی اختلاف نہیں ہوا، ان کے اندر عقائد جو ہے قسم قسم کے عقائد نہیں تھے، البتہ فقہی معاملات میں رائے الگ تھی، نماز پڑھنے کی جو تفصیلات ہے اس میں رائے الگ تھی، مسائل میں رائے الگ تھی صحابہ میں، لیکن عقائد کے سلسلے میں صحابہ میں بالکل ایک ہی سب کی رائے تھی، ایک ہی سب کی فکر تھی. یہ فرقے کیسے بنے؟ بنیادی طور پہ فرقے صحابہ کی زندگی میں ان کی موجودگی میں ہی بنے. ہوا یہ کہ بہت تیزی سے اسلام پھیلا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو جو سپر پاور تھے اس وقت، روم اور ایران، وہ دونوں کے دونوں فتح ہو گئے. تو تقریباً کیا ہے، یوں سمجھے پوری دنیا پر غلبہ ہو گیا مسلمانوں کا صحابہ ہی کے دور میں. تو مختلف قوم کے لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہوئے، مختلف لوگ، مختلف قومیں، ان کی پہلے سے الگ الگ مذہب تھے، ان کے پہلے سے الگ الگ عقائد تھے. جیسے ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو پرانے جو خیالات، ہندوانہ اثرات یہاں کے مسلمانوں پر ہیں، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن پر ہندو مذہب کے جو عقائد ہیں، ان کا جو کلچر ہے، اس سے ملتی جلتی چیزیں ہم لوگوں نے پیدا کر لی ہیں یہاں ہندوستان میں. کیوں؟ پہلے سے یہاں بھی کیا ہے، ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو اپنے اپنے عقائد کے ذریعے کے ساتھ آ گئے تھے، اپنے اپنے خیالات کے ساتھ آئے تھے، اور اتنے وسائل نہیں تھے کہ ان سب کا ذہن صاف کیا جائے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سفر کے بارے میں آتا ہے کہ اجمیر سے لے کے کلکتے کا انہوں نے ایک سفر کیا، تو اس کے اندر 90 لاکھ آدمی کو ہدایت ملی اور 7 لاکھ آدمی جو ہے اسلام میں داخل ہوئے. اب کیا ہے، جس بستی سے گزرتے تھے پوری دنیا کے حالات کا اثر تھا، اللہ کا نظام تھا، دھڑا دھڑ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. لیکن کیا ہے، ان کے جو پرانے خیالات تھے، مذہبی خیالات، تہذیبی خیالات، اس سب کو صاف کرنے کا موقع نہیں تھا. آہستہ آہستہ زمانہ گزرنے کے ساتھ صحیح اسلام کی وضاحت پوری عوام تک پہنچ رہی ہے. تو ایسے ہی ہوا کہ صحابہ کے زمانے میں ہی بہت ساری قوموں کے لوگ بہت بڑی تعداد میں اسلام میں آ گئے، اپنے اپنے خیالات کے ساتھ، پرانے خیالات کے ساتھ. اب ان کی اصلاح ممکن نہیں تھی کم وقت کے اندر. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اختلاف فکر پیدا ہوا اصولی چیزوں کے اندر. تحقیق میں جو اختلاف ہوتا ہے، قرآن اور سنت کے اصولوں کی روشنی میں جو اختلاف ہوتا ہے، کسی کام کو کیسے انجام دیا جائے، اس میں قرآن و سنت کے دلائل پر غور کر کے جو اختلاف ہوتا ہے، وہ اختلاف برا نہیں ہے، وہ اختلاف تو فطری ہے. لیکن جو اصول میں اختلاف ہے یہ پیدا ہو گیا تھا وہ پچھلی قوموں کے اثرات کی وجہ سے. تو بہت سارے فرقے بن گئے تھے صحابہ کی زندگی میں، ان کی بنیاد پڑ گئی تھی. جو آئے مختلف قوموں میں سے لوگ آئے تھے، ان کے الگ الگ فرقے بن گئے تھے ان کی تشریح میں. اور حالات کا بھی بہت اثر پڑا، اس وقت کے جو حالات تھے، جس طرح کی جنگی حالات پیدا ہو گئے تھے، مختلف لوگوں کے الگ الگ مفادات تھے، اس کے حساب سے بھی لوگوں نے اپنے خیالات بنائے. تو وہ بہت سارے فرقوں میں بنیادی جو تقسیم ہم کریں گے تو بس اہل السنہ والجماعہ ایک ہے، ایک غیر اہل السنہ والجماعہ. ہم ایک بنیادی تقسیم کر سکتے ہیں، ایک وہ جن کو ہم اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، باقی پورے وہ ہیں جن کو ہم بولیں گے غیر اہل السنہ والجماعہ. جو حضور نے فرمایا تھا کہ وہی فرقہ حق پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس طریقے پر، اسی سے یہ لفظ بنا ہے اہل السنہ والجماعہ. جس پر میں ہوں کا مطلب ہے سنت حضور کی، قرآن اور حدیث کی جو تفصیل ہے وہ ہے جس پر میں ہوں. پھر اور میرے صحابہ جس طریقے پر رہیں گے، میرے جانے کے بعد پھر اور جو مسائل پیدا ہوں گے ان میں میرے صحابہ کی جو رائے ہوگی، اجتماعی، اس پر جو رہیں گے وہ حق پر رہیں گے. تو وہ صحابہ کو بتانے کے لیے والجماع، صحابہ کی جماعت، اہل السنہ والجماع، حضور کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والوں کا نام ہے اہل السنہ والجماع. یہ حضور کے زمانے سے لے کے اب تک یہ جو ہے فرقہ چلا آ رہا ہے. امت کا بڑا حصہ یہی ہے جو قرآن کو، حدیث کو اور صحابہ کو دین کی بنیاد مانتے ہیں. ان کے لیے لفظ پڑا ہے اہل السنہ والجماع. اب کیا ہو گیا، بہت سارے لوگوں نے اپنا نام رکھ لیا اہل سنت والجماعت، اصولوں کو چھوڑنے کے باوجود صرف نام رکھ لیا ہے. تو نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کا اصل تعارف کیا ہے، جو حضور کے طریقے پر ہو، قرآن حدیث کے راستے پہ اور صحابہ کے طریقے پر ہو، وہ ہے اہل السنہ والجماع. تو یہ اہل السنہ والجماعت کا اصول کیا ہے، جیسے ابھی عرض کیا گیا کہ اہل السنہ والجماع کے نزدیک، یعنی ہم سب لوگ اہل السنہ والجماع ہیں، امت کی جو بڑی تعداد ہے جو حق پر ہے اس کا نام ہے اہل السنہ والجماع. یہ مختلف جو جماعتیں ہیں دین کا کام کرنے والی، یہ جماعتیں سب اسی کے اندر داخل ہیں. دین کے کام کرنے کے جو الگ الگ طریقے ہیں یا احکام کے سمجھنے میں جو الگ الگ طریقے ہیں، یہ سب اسی میں داخل ہے، سب مل کر اہل السنہ والجماع. تو اہل السنہ والجماع کا بنیادی اصول کیا ہے کہ دین کی بنیاد ہم اہل السنہ والجماع قرآن کو مانتے ہیں. دین کی بنیاد ہے قرآن مجید، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، آپ نے جس طرح قرآن پر عمل کیا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، جس طرح حضور نے دین کو سمجھایا، اس کو اہل السنہ والجماع قرآن کی تشریح مانتے ہیں. اصل دین کی بنیاد ہے قرآن، اور حضور کا طرز عمل اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، وہ قرآن مجید کی مستند تشریح ہے. تو جو کچھ بھی قرآن میں بیان ہوا اور احادیث میں ہے وہ دین کا حصہ ہے، واجب الاتباع ہے. اور یہ اہل السنہ والجماع میں کیا ہے، صحابہ کی حیثیت ایسی ہے کہ حضور کے بعد صحابہ نے دین کی کسی بات کی تشریح میں اگر صحابہ کا اجماع ہو گیا کسی چیز پر، دین کے فلاں حکم کا کیا مطلب ہے، پورے صحابہ اس کا ایک ہی مطلب سمجھتے ہیں، یا فلاں مسئلے میں دین کی کیا تشریح ہے، صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ اس کی یہی تشریح ہے، تو صحابہ کرام کا دین کے کسی معاملے میں اجماع ہو گیا ہے، دین کے سمجھنے میں، سمجھانے میں، اس کی وضاحت میں، پورے صحابہ کا جس بات پہ اجماع ہے، تو وہ بھی ویسے ہی واجب الاتباع. جیسے قرآن میں جو باتیں ہیں وہ ضروری ہیں، حدیث میں جو باتیں ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے، ایسے ہی صحابہ کی ایک رائے جس پہ تھی اس کے اوپر عمل کرنا بھی، وہ بھی دین کا قطعی حصہ ہے، اور وہ بھی فیصلہ کن ان کا فیصلہ ہے، اور اس کی پیروی بھی واجب الاتباع، اور اس سے اختلاف کرنا گمراہی ہے. صحابہ کرام نے کسی چیز کی کوئی تشریح کر دی، اب بعد والا وہ ایک نیا فلسفہ لے کے آ رہا ہے، بڑے بڑے دلائل دے رہا ہے، تو اس کو نہیں مانیں گے. صحابہ سے کوئی اختلاف کر رہا ہے تو وہ گمراہی ہے. کیوں؟ جس ماحول میں دین آیا، قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا وہ صحابہ موجود تھے، کون سی آیت کن حالات میں آئی وہ صحابہ آنکھوں سے دیکھے ہوئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکم کی تشریح کیسے کی، اس وقت کیا ماحول تھا، کیا حالات تھے، صحابہ اپنی آنکھوں سے وہ حالات دیکھے ہوئے تھے، انہی کے سب واقعات تھے. وہ تو جس زبان میں آیا اس سے اچھی طرح واقف تھے، وہ زبان میں بھی بہت چینجز ہوئے. حضور کے زمانے کی جو زبان تھی پھر بعد کی زبان میں فرق ہو گیا، الفاظ کے اندر بھی فرق ہو گیا. تو جس زبان میں نازل ہوا اس کو بھی صحابہ اچھی طرح سمجھتے تھے، جس ماحول میں قرآن نازل ہوا اور اللہ کے نبی نے احادیث بیان فرمائے اس کو بھی صحابہ اچھی طرح جانتے تھے. پھر صحابہ براہ راست حضور سے دین کو سیکھے ہوئے تھے. صحابہ کا استاذ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استاذ ہیں، راست حضور سے انہوں نے دین کو سیکھا ہے، سمجھا ہے، حضور کی صحبت میں رہے ہیں، حضور کی تربیت ان کو ملی ہے. اس لیے دین وہی ہے جو صحابہ نے سمجھا، جس چیز کا جو مطلب صحابہ نے سمجھا وہی مطلب صحیح ہے، وہی اصل دین ہے. یہ ہے اہل السنہ والجماعت کی بنیاد. اب جتنے بھی فرقے ان کی زندگی میں بنے ہیں، بعد میں بنتے جا رہے ہیں، ان سب کی بنیاد یہ ہے کہ وہ لوگ صحابہ کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. پوری دنیا میں جتنے فرقے بنے ہیں ان کو آپ ایک ہی لفظ سے پہچان سکتے ہیں کہ صحابہ کو یہ لوگ وہ اہمیت نہیں دیتے جو اہل السنہ والجماعہ اہمیت دیتے ہیں. اب یہ فرقوں میں جو سب سے پہلے جو فرقے پیدا ہوئے وہ شیعہ اور خوارج, صحابہ کی زندگی میں یہ پیدا ہوئے تھے شیعہ اور خوارج. شیعہ کے معنی ہوتے ہیں حامی کے, کسی کی حمایت کرنے والے. تو جو اختلاف پیدا ہو گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خلیفہ کے سلسلے میں, حاکم کے سلسلے میں, تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید کرنے والے جو ہیں ان کے لیے لفظ نکلا تھا شیعہ حامی, لیکن بعد میں کیا ہو گیا وہ مستقل الگ فرقہ بن گیا, ان کے عقیدے الگ, ان کی سوچ الگ, ان کا مذہب الگ, وہ بالکل ایک الگ ہی چیز ہو گئی. اب ہم جو شیعہ کہتے ہیں, اصل شیعہ کے معنی ہیں حامی کسی کا. تو شیعان علی تھے, حضرت علی کی حمایت کے نام سے اٹھے تھے, لیکن پورا ایک نیا مذہب ان کو ایک یہودی نے بنا کے گمراہ کر دیا. تو یہ جو شیعہ ہیں ان کی بہت ساری شاخیں ہیں, بہت سی شاخیں ہیں, مگر ان پوری شاخوں میں ایک بات سب میں مشترک ہے, وہ یہ ہے کہ صحابہ کو لوگ اعتماد کے قابل نہیں سمجھتے. دین کے سمجھنے سمجھانے میں صحابہ قابل اعتماد ہیں, انہی کی بات سب کچھ ہے یہ نہیں مانتے. اس میں پورے شیعہ متفق ہیں, اس لیے کہ ان کو اصل شیعہ شکایت صحابہ سے ہی تھی. ان کا جو فرقہ بنا وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہیے تھا, لیکن ہوا کیا, پورے صحابہ نے مل کر حضرت ابوبکر کو بنایا تھا. حضرت ابوبکر سے سب نے بیعت کی تھی, اس کے بعد حضرت عمر سے سب نے بیعت کی تھی, پوری امت مل کر یہ ترتیب سے چل رہی تھی. پہلے حضرت ابوبکر کو بنایا گیا, پھر حضرت عمر کو سب نے مانا, پھر عثمان کو مانا. اب شیعوں کو پورے صحابہ سے شکایت پیدا ہو گئی, اس لیے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ حضور کے فوراً بعد حضرت علی کو بنانا چاہیے تھا. ان کو یہ یہودی نے گمراہ کر کے جو عقیدہ سکھا دیا تھا کہ جس طرح رسول اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے, اسی طرح مسلمانوں کا حاکم جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے, اور چونکہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے وہ خلیفہ, اس واسطے وہ خود بھی پیچھے ہٹے تو خود کافر ہو جائے گا. اللہ نے تو یہ رسول کو اللہ نے رسول بنایا, وہ اپنے کو رسول نہیں مانے گا تو خود کافر ہو جائے گا. ایسے ہی خلیفہ کو بھی اللہ بناتے ہیں, اس لیے وہ خلیفہ خود پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تو بہرحال ان کا کیا تھا, اذان میں وہ لوگ جو اذان دیتے ہیں شیعہ لوگ کہ محمد رسول اللہ کہہ کے وہ لوگ پھر فوراً بولتے ہیں وہ, اور علی خلیفہ ہیں بغیر فصل کے, بغیر بیچ میں وقفے کے حضرت علی خلیفہ ہیں, اذان میں بولتے ہیں وہ لوگ. تو چونکہ پورے صحابہ نے مل کر بنایا تھا ابو بکر کو, اس لیے شیعہ لوگ بولنے لگے کہ یہ پورے منافق ہو گئے تھے, اصل ان کو علی کو بنانا چاہیے تھا لیکن علی کو نہیں بنایا. تو سب کو انہوں نے, سب کے اوپر سے ان کا اعتماد ختم ہو گیا, اور صحابہ کے بارے میں انہوں نے الٹی سیدھی سب چیزیں جیسے جیسے دن گزرتے رہے وہ گھڑتے چلے گئے. تو شیعوں کے بہت سارے فرقے ہیں, مگر ایک سب کے درمیان مشترک چیز یہ ہے کہ وہ صحابہ کی جماعت کو بھروسے کے قابل نہیں سمجھتے. تو اس لیے انہوں نے دین صحابہ سے نہیں لیا. تو ان کے اکثر فرقے صحابہ کو منافق قرار دیتے ہیں, صرف 6 صحابہ کو لوگ صحابی مانتے ہیں, ماننے والے بھی, باقی سب کو بولتے تھے کہ حضور کے بعد یہ لوگ سب منافق ہو گئے. جب منافق ہو گئے تو ان سے کیا دین سیکھیں گے. اب آپ سمجھے یہ کتنا بڑا بگاڑ ہے, اگر حضور کے فوراً بعد پورے صحابہ منافق ہو گئے تھے تو اب ہمارے پاس پورا دین جو پہنچا ہے صحابہ کے ذریعے سے پہنچا, جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں ہم کو صحابہ کے ذریعے سے آئی ہے. جب وہ منافق تھے تو پورا دین سب کا سب قابل بھروسہ نہیں رہا, تو پورے دین کے اوپر سے بھروسہ ختم ہو جائے گا اس طرح اگر مانیں گے. لیکن یہودیوں نے ایسا ذہن بنایا کہ پورے دین کی بنیاد صحابہ ہیں, انہیں کو جو ہے منافق کہنے لگے. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی کمی ہو جائے گی کہ زندگی بھر محنت کر کے آپ نے ایسے ساتھیوں کو تیار کیا کہ آپ کے انتقال کے ساتھ پورے کے پورے آپ کے منافق ہو گئے, تو آپ کی تربیت میں کتنا کھوٹ نکلے گا, آپ کے اندر کتنا عیب ثابت ہوگا. تو ان لوگوں کی ایک خامی بہت بڑی یہی ہے کہ اکثر صحابہ کو لوگ چھ کے علاوہ باقی کو دین کے بگاڑنے والے سمجھتے ہیں. یہ جتنے بھی شیعہ ہیں ان کی دین کی بنیاد, جیسے ہم لوگ قرآن میں ہیں, حدیث میں ہیں, ہم حدیثیں سناتے ہیں نا, ان کے دین کی پوری بنیاد ان کے ائمہ ہیں. وہ اماموں کو مانتے ہیں, 12 امام کو مانتے ہیں, بعض لوگ دوسری ترتیب ہے. ہمارے امام نے یہ فرمایا, ہمارے امام نے یہ فرمایا, تو ان کے ائمہ ہیں شیعوں کے. ان ائمہ سے جو روایتیں ہیں اس پہ ان کا پورا دین کھڑا ہوا ہے, قرآن اور سنت کے اوپر ان کا دین نہیں ہے. بلکہ شیعوں میں بعض فرقے ایسے ہیں کہ وہ خود قرآن مجید پہ شک کرتے ہیں کہ جیسا اترا تھا یہ وہی ہے یا اس کے اندر کچھ غائب ہو گیا ہے. اس پہ ان کے مستقل الگ الگ مسلک ہیں, الگ الگ خیال کے لوگ ہیں. تو یہ شیعہ فرقہ پیدا ہوا تھا. اور ایک جو ہے صحابہ کے زمانے میں فرقہ پیدا ہوا تھا خوارج, خرجہ کے معنی نکلنے کے. تو حضرت علی کی فوج کے اندر جو لوگ تھے اس میں جو دیہاتی قسم کے لوگ تھے, دیہاتی مزاج کے لوگ, ایک مرد دو ٹکڑے, دیہاتی مزاج کے جو لوگ تھے وہ جو ہے حضرت علی سے بغاوت کر کے نکل گئے تھے. فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے صحابہ کے درمیان اس کو ختم کیا جائے, اور اس کے واسطے دونوں طرف کی فوج کے ذمہ داروں نے مل کر کچھ لوگوں کو حکم بنایا تھا کہ ادھر سے کچھ صحابہ اس ادھر سے کچھ صحابہ, یہ لوگ مل کے فیصلہ کریں, حکم بنایا تھا تاکہ لڑائی ختم ہو. تو حضرت علی کی فوج میں جو دیہاتی ٹائپ کے لوگ تھے ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ قرآن مجید میں تو ہے لا ان الحکم الا للہ, حکم تو اللہ کا چلے گا, اور آپ لوگ جو یہ کچھ لوگوں کو مقرر کر رہے حکم, قرآن کہتا ہے اللہ حکم ہے اور آپ لوگ فلاں کو حکم بنا رہے ہیں. حضرت علی نے کتنا سمجھایا کہ بھائی قرآن بولتا تھوڑی ہے, اب آج دونوں میں آدمی میں لڑائی ہوگی تو قرآن لا کے اگر کھڑا کر دیں گے قرآن بولے گا کیا, قرآن کو سمجھنے والے ہی بولیں گے. تو دونوں طرف سے جو حکم مقرر کیے گئے اس کے خلاف کچھ لوگ کھڑے ہو گئے کہ نہیں ہم حکم کو نہیں مانتے, فیصلہ کرنے والے تو اللہ ہے, وہ نکل گئے. تو اس سے ان کا نام پڑا خارجی, خوارج. تو یہ جو خارجی تھے انہوں نے بہت طوفان مچایا, بہت انہوں نے قتل عام کیا, مسلمانوں سے بہت لڑائی کی. حضرت علی نے ساری زندگی ان سے لڑ کے ان کو قابو میں کرنے کی کوشش کی. تو بہرحال یہ جو خوارج ہیں یہ ایک فرقہ نکلا, صحابہ بھی موجود تھے. تو یہ جو خوارج ہیں ان کے پاس کیا ہے, قرآن تو بالکل محفوظ تھا, قرآن کو مانتے تھے یہ کہ پورا قرآن محفوظ ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. جیسے شیعوں میں کچھ لوگ شک کرنے والے ہیں, خوارج شک نہیں کرتے, خوارج مانتے ہیں کہ یہ پورا قرآن محفوظ ہے. خوارج میں اس وقت جو سلطنت عمان ہے, عمان کا جو خلیفہ ہے وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ لوگ خوارج میں ہیں. تو یہ جو خوارج ہوتے ہیں اس سنت کو بھی ویسے مانتے ہیں, قرآن کو بھی محفوظ مانتے ہیں اور حضور کی حدیثوں کو بھی یہ لوگ مانتے ہیں, تقریباً وہی درجہ دیتے ہیں جو ہم دیتے ہیں اہل السنہ والجماعہ. لیکن صحابہ کے بارے میں وہاں آ کے گڑبڑ ہو گئی ان سے, کیونکہ صحابہ سے لڑ کے نکلے, حضرت علی سے لڑ کے نکلے, جتنے صحابہ سمجھانے کے لیے جاتے تھے وہ کسی سے سمجھتے ہی نہیں تھے. قرآن مجید کا مطلب جو صحابہ سمجھا رہے تھے اس کو وہ لوگ نہیں مان رہے تھے. تو ان کے پاس کیا تھا کہ صحابہ سب مل کے اگر کوئی فیصلے, وہ جو حکم بنایا تھا پورے صحابہ نے مل کے بنایا تھا ادھر سے ادھر سے, اس کو لوگ نہیں مان رہے. تو صحابہ کے جو اجتماعی فیصلے ہیں سب صحابہ نے مل کے کیے, اور صحابہ کا کسی معاملے میں اجتماعی مسلک ہے اس کے بارے میں خوارج کا خیال یہ تھا کہ وہ لوگ غلطی کر سکتے ہیں, سب مل کے بھی غلطی کر سکتے ہیں اور بعد والے ان کو بعد ماننے والے صحیح سمجھ سکتے ہیں. یہاں آ کے ان سے گڑبڑ ہوئی کہ دین کے سمجھنے سمجھانے میں پورے صحابہ مل کے بھی غلطی کر سکتے ہیں اور ہم لوگ زیادہ سمجھ رہے ہیں, بعد والے سمجھ سکتے ہیں. تو وہ لوگ اتباع ضروری نہیں سمجھتے صحابہ کی, پیروی کو ضروری نہیں سمجھتے. اب اہل سنت کے نزدیک یہ جو ہے گمراہیوں کا سرچشمہ ہے یہ خیال. اگر کسی فرقے میں, کسی جماعت میں, کسی گروہ میں یہ خیال آ جائے کہ صحابہ ایک چیز کو سمجھ نہیں سکتے, ہم کو زیادہ قرآن کے دلائل سے سمجھ میں آ رہا ہے, ہم کو زیادہ احادیث سے یہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے جو صحابہ نہیں سمجھے تھے, اس طرح اگر صحابہ کے بعد والے اپنے آپ کو صحابہ سے زیادہ صحیح سمجھنے والا اگر سمجھ رہے ہیں تو اہل سنت جماعت کے نزدیک یہ گمراہیوں کا چشمہ ہے. پھر کئی معاملات میں پھر گڑبڑ ہو جائے گی دین کے سمجھنے میں. ہر کوئی اٹھے گا بولے گا کہ مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے, مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے. بات کے لوگوں کو ایسا سمجھ میں آ سکتا ہے, جو بات صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی, بات کے لوگ وہ مطلب بتا رہے تو وہ کیسے صحیح ہو سکتا. تو اہل السنہ والجماعت کے پاس یہ خیال کہ صحابہ جو سمجھے وہ صحیح نہیں تھا, ہم کو بہت دلائل ہے ہمارے پاس, وہ یہ سمجھ رہا تھا یہ گمراہی کا بنیاد ہے. تو بارہ اسلام کا جو ابتدائی دور تھا صحابہ اور ان سے متصل, اس میں بہت سارے فرقے پیدا ہوئے. مثلا اس میں ایک فرقے کا نام ہے معتزلہ, مشہور جو فرقے ہوئے صدیوں تک چلتے رہے. ایک ہے جہمیہ, ایک ہے مرجیہ, ایک ہے قدریہ, بالکل شروع میں پیدا ہوئے. تو حضرت حسن بصری جو ہے ایک مشہور اپنی پہلی صدی کے بہت بڑے مجدد بھی ہیں, بہت بڑا مقام ہے ان کا, صحابہ کے شاگرد. ان کے شاگردوں میں سے ایک جو شاگرد جو ہے وہ اختلاف کر کے الگ ہو گیا تھا, اس میں الگ بیٹھ کے اس نے اپنی کلاس شروع کر دی تھی. وہ بہت عقل کا پرستار تھا, عقل. تو اعتزلہ کے معنی کنارہ کش ہو جانا, ان کی کلاس سے الگ ہو کے اس نے الگ بیٹھنا شروع کر دیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ معتزلی ہے, اسی سے اور فرقے کا نام پڑ گیا معتزلہ. تو بہرحال بہت سارے فرقے بنے صحابہ کی موجودگی میں, اور جتنے ان کے اختلافات تھے, الگ الگ بحثوں میں اختلاف تھا, لیکن سب میں بنیاد یہی تھی کہ جو اہل السنہ والجماعہ ہیں, ہمارا کہنا یہ تھا کہ قرآن اور حدیث میں اس کے جو ظاہری الفاظ سے جو مطلب نکل رہا ہے اس کو بس مضبوطی سے پکڑو. ایک صاف حدیث سے, آیت سے کوئی مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے صاف صاف, بس وہی دین کا مطلب ہے, اسی تشریح کو ہم مانیں گے. اب اس میں کوئی چیز ہم کو عقل کے خلاف نظر آ رہی ہے, اپنی سمجھ کے اعتبار سے اس میں کچھ تبدیلی کی ضرورت نظر آ رہی ہے, اس لیے قرآن کی آیت کا مطلب ذرا بدل رہے ہیں, یا حدیث کی کسی تشریح کو نہیں, یہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے, اس طرح کرنے کو وہ مناسب نہیں سمجھتے. دور کا لغت سے نکال کے ایک ایسا معنی لا رہے ہیں جو اس کا ظاہری حدیث کا معنی نہیں ہے. تو جو نصوص ہیں قرآن و حدیث کے, جو الفاظ کے ساتھ جو صاف نصوص ہیں, ان کو اپنی ناقص عقل کے مطابق تاویل نہیں کرتے. ہماری عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہا, اس لیے اس کے یہ مطلب جو مشہور ہے وہ صحیح نہیں, یہ مطلب نکالیں گے. تو تاویلیں کرنے کو مناسب نہیں سمجھتے اور جائز نہیں سمجھتے. اور صحابہ کا جس پہ اجماع ہے اس کو قطعی مانتے ہیں, وہ قطعی سند ہے, اس کو واجب الاتباع مانتے ہیں کہ جب صحابہ نے ایک چیز کا ایک مفہوم بتایا, ایک حکم بتایا, تو اس پر چلنا اب لازم ہے. تو یہ جو ہے ان کی خصوصیت کیا ہے اہل السنہ والجماعہ کی, کہ ما انا علیہ و اصحابی کو پکڑ کے رہتے ہیں, کہ حضور کا طریقہ حدیث لاؤ, حضور کی سنت لاؤ, یا پھر صحابہ کی تشریح لاؤ, صحابہ نے جو کہا وہاں سے نہیں ہٹیں گے ذرا بھی. اب اس میں دنیا کے قیل و قال کی کچھ پرواہ نہیں, بھائی اگر ہم یہ مفہوم لیں گے اس سے جو ہے موجودہ سائنس کے خلاف جا رہا ہے, منطق کے خلاف جا رہا ہے, فلسفے کے خلاف جا رہا ہے, اس واسطے ہم ایک نیا مطلب اس کا نکالیں گے, نہیں. دنیا والے چاہے ہم پہ ہنسیں, دنیا والے کہیں کہ آپ کی بات نامعقول ہے, پھر بھی ہم قرآن اور حدیث کے صاف الفاظ میں جو بات نکلتی ہے اس سے ہٹ کے نہیں جائیں گے. اب دوسرے فرقے جتنے بھی بنے ہیں ان کا جو چینج ہوا ہے یہیں سے ہوا ہے کہ وہ لوگ قرآن حدیث کو مانتے مانتے اپنی عقل کو بھی اہمیت دیتے تھے, اپنی رائے کو بھی اہمیت دیتے تھے, اور اتنی اہمیت دیتے تھے, اپنی رائے کو اہمیت اتنی دیتے تھے کہ یہ اصول جو ہے صحابہ کی اہمیت کا وہ بھول جاتے تھے, اس کی رعایت نہیں کرتے تھے. تو جتنے بھی فرقے بنے ہم ایک اصول سے ان کو سمجھ سکتے ہیں, سارے اختلافات کی بنیادی صحابہ کو مکمل حیثیت دینا دین کی تشریح میں, وہ ہے حق کی بنیاد, اور صحابہ سے اختلاف کرنا وہ ہے باطل کی بنیاد. جتنے فرقے بنے ہیں آپ خالی اسی اصول پہ اس کو پہچان سکتے ہیں. جیسے خوارج میں ایک مشہور جو مسئلہ تھا, وہ کیا سمجھتے تھے کہ جو گناہ کبیرہ کا کسی نے ارتکاب کیا ہے تو خوارج بولتے تھے کہ وہ کافر ہو گیا, دنیا میں بھی وہ کافر ہو گیا ہے, آخرت میں بھی وہ کافروں کی طرح ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا, یہ عقیدہ تھا خوارج کا. اب ان کی بنیاد کیا تھی, حدیثوں کے اندر بعض گناہوں کے بارے میں ہے, جیسے ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ, جس میں امانت داری نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ایمان نہیں ہے کا لفظ آیا بعض گناہوں کے سلسلے، جس میں یہ ہے اس میں ایمان نہیں ہے. یا کہیں حدیثوں میں آیا لیس منا، کہ ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. جیسے مشہور حدیث ہم نے سنی ہے سب نے، لیس منا ملحم ملم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، کہ جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اب ہم میں سے نہیں بولتے خوارج کے پاس کیا ہے، وہ کافر. اب ہم میں سے کوئی بھی چھوٹوں سے شفقت نہیں کرا تو اب خوارج کی نگاہ میں کیا ہے، وہ کافر ہو گیا، اب ہمیشہ جہنم. تو جہاں بھی ایسا لفظ ملتا ہے قرآن حدیثوں میں، یا کبھی حدیثوں میں ملتا ہے لا سہم فی الاسلامی، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اسلام میں، جو یہ حرکت کرے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. ایسے بعض گناہوں کے، بڑے گناہوں کے سلسلے میں حدیث میں ایسے الفاظ آتے ہیں، یا اللہ کی لعنت ہے اس پر جو فلاں حرکت کرے، ایسے الفاظ آتے ہیں، یا عذاب کی وعید آتی ہے کہ جو ایسا کرے گا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ایسی پوری حدیثوں کو لے کر اب جتنے بھی بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں ایسے الفاظ آتے ہیں، کبھی جہنم کی وعید ہوتی ہے، کبھی لعنت کا لفظ ہوتا ہے، کہیں لیس منا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ بڑے گناہ ہونے کی علامت ہے. مگر خوارج کیا کہتے تھے، دیکھو حدیث کیا بول رہی ہے، اس لیے کہ لوگ دیہاتی پس منظر کے لوگ تھے، وہ رہے کہ حدیث میں ہے لیس منا ہم میں سے نہیں ہے، اس لیے وہ مسلمان نہیں. لا سہما، حضور حدیث بول رہی ہے کہ اس کا اسلام میں حصہ نہیں ہے، اس لیے وہ مسلمان نہیں. تو پورے جتنے بھی بڑے گناہ ہیں، وہ پورے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب کرنے والا ان کی نظر میں کافر. اس واسطے یہ خوارج لوگ متقی بہت ہوتے تھے گناہ سے، اس لیے کہ بڑا گناہ کرتے ان کے پاس کافر ہو جاتا. خوب قرآن کی تلاوت کرتے تھے، خوب ذکر کرتے تھے، بہت بہادر ہوتے تھے، مگر چونکہ جو بھی گناہ کبیرہ کیا ہے اس کو کافر سمجھتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو خوب قتل کرتے تھے. کافروں کو قتل کرنا، خوب قتل کرتے تھے مسلمانوں کو، کیونکہ وہ ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے. بڑے نمازی پرہیزگار ہوتے تھے مگر مسلمانوں کو بہت بے دھڑک قتل کرتے تھے، بری طرح سے بے رحمی کے ساتھ قتل کرتے تھے. تو اب یہ فرقہ ہے، ان کے مقابلے میں دوسرا جو اپوزٹ فرقہ نکلا اس کا نام ہے مرجیہ، امید والے. اب یہ امید والے کیا ہے، یہ بولتے تھے کہ ایک آدمی اگر مسلمان ہے، کلمہ پڑا ہوا ہے، تو اب وہ چاہے کچھ بھی گناہ کرے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. ادھر معتزلہ کیا بولتے تھے کہ ایک بھی بڑا گناہ کرے گا تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا. اور اس کے اپوزٹ والے کیسے نکلے کہ ایک آدمی کلمہ پڑھ چکا ہے تو اب چاہے کوئی بھی گناہ کرے، بڑا سے بڑا گناہ کرے، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، زیادہ سے زیادہ جنت میں اس کا درجہ تھوڑا کم ہو جائے گا مگر دوزخ میں نہیں جائے گا. یہ ایسے لوگ نکلے، بس کلمہ پڑھنا کافی ہے، کلمے والے کو کسی چیز سے نقصان نہیں ہوتا. وہ لوگ کہاں سے دلیل لائے کہ بعض ایسی حدیثیں ملتی ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے اس کے لیے جنت ہے، صرف ایمان پر جب جنت کی بشارت ملتی ہے. وہ دیکھو حدیث میں کیا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھے تو اس کو جنت ہے. اب چوری کرو، ڈاکہ کرو، زنا کرو، کچھ بھی کرو، جنت تو پکی ہے. ایسے لوگ نکلے، یہ مرجیا ان کو کہتے ہیں. اب یہ دونوں فریق کیا کرتے تھے کہ اپنے مسلک کے خلاف جتنی بھی حدیثیں ملتی ہیں، آیتیں ملتی، اس کو اپنی مرضی سے تعویل کرتے تھے، نہیں اس کا یہ مطلب نہیں یہ مطلب ہے، ادھر والے الگ تعویل وہ الگ تھا. تو یہ دونوں جو فرقے نکلے، اصل میں ان کے جو بانی ہیں، پیشرو ہیں، ان کا پہلے سے ہی ان کے زمانے کے جو سیاسی حالات تھے اس کے حساب سے مائنڈ سیٹ تھا. جیسے خوارج ہے، گناہ کبیرہ والے کو قتل، حضرت علی کی فوج سے نکلے، نکل کے مسلمانوں سے لڑنا شروع کرے، صحابہ سے لڑنا شروع کر دیا، ہر مسلمانوں کی بستیوں پہ حملہ کر کے قتل عام کر دیتے تھے. ان سے کوئی پوچھتا کہ بھائی آپ مسلمانوں کو کیوں قتل کر رہے تھے، تو وہ لوگ دلیل دیتے تھے یہ لوگ گناہ کر چکے ہیں اس واسطے لوگ کافر ہیں. تو بنے وہ لوگ سیاسی حالات کی وجہ سے، مگر رنگ دیا اپنے عقیدوں کو قرآن حدیث کی روشنی میں، جو اپنے پسند کی حدیثیں ملی اس کو لے کے اپنے عقیدوں کو رنگ دیا. ایسے شیعہ جو ہیں وہ بنے تھے مقاصد، اپنے مقاصد کے لیے، لیکن انہوں نے اس کا رنگ دیا، دین کا رنگ دے دیا اس کو. تو جتنے بھی ایسے فرقے بنتے تھے ان کی اپنے حالات کی وجہ سے پہلے سے ایک رجحان بنا ہوا رہتا تھا، اس کے حساب سے دین کو موڑتے تھے، وہ جدھر چاہتے تھے ادھر. اب اس میں اہل السنہ والجماعت میں دیکھا ہم کیا کرنا چاہیے، کوئی بڑا گناہ کر رہا ہے تو اس کے بارے میں ہم کیا خیال اپنا بنائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، صحابہ کو دیکھا، یہ جس سے گناہ کبیرہ ہو گیا اس کے بارے میں صحابہ کیا کہتے ہیں؟ تو صحابہ کو دیکھا تو صحابہ کا مسلک کیا تھا کہ اس طرح آدمی گناہ کبیرہ سے بالکل یہ کفر نہیں، کوئی بھی بڑا گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا. اور پھر صحابہ نے یہ کہا کہ وہ معمولی چیز بھی نہیں ہے پھر گناہ کبیرہ کرنا، کہ کچھ چاہے کچھ بھی گناہ کر لو جنت ہی میں جائیں گے، معمولی چیز ہے، ایسی چیز بھی نہیں ہے، بلکہ جو گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ عذاب کے قابل بن جاتا ہے اور اللہ کی لعنت اس پہ پڑ جاتی ہے. جو بھی گناہ کبیرہ کر رہا ہے وہ عذاب کے قابل ہو گیا، دوزخ میں جانے کے قابل ہو گیا، لیکن اللہ جسے چاہیں گے معاف کریں گے. وہ کافر نہیں ہوتا گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے، دوزخ کے قابل تو ہو جاتا ہے لیکن اس کا دوزخ میں جانا کمپلسری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتے ہیں اور اللہ بہت گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں توبہ کرنے پر. تو یہ صحابہ کا مسلک تھا. تو اہل سنہ والجماعت نے بھی یہ ذہن بنا لیا کہ بالکل صحابہ کا جو عقیدہ ہے وہ ہم رکھیں گے. تو یہ بحث چونکہ تھوڑی سی لمبی ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے جمعہ ایک جمعہ میں، یعنی اہل سنہ والجماعت کیا ہے سمجھنا ضروری ہے بنیادی طور پر، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ اہل سنہ والجماعت یہی جو ہے جنت میں جائیں گے، یہی جو ہے دوزخ سے بچیں گے، اور جو غیر اہل سنہ ہے وہ دوزخ میں جائیں گے. لیکن ایک تشریح، ایک بات ہم نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ جو دوزخ میں جانے والے فرقے بھی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان کو ایمان کام نہیں دے گا، ان کی نیکیاں کام نہیں دیں گی، یہ مطلب نہیں ہے. جو بھی گمراہ فرقے ہو کے دوزخ میں جائیں گے وہ اپنے اس غلط عقیدے کی وجہ سے جائیں گے دوزخ میں، پھر اس کی سزا پا کے پھر واپس آ جائیں گے. یہ نہیں کہ ان کا ایمان کام نہیں آیا، ان کی نمازیں کام نہیں آئی، یہ مطلب نہیں ہے، مگر وہ غلطی کی وجہ سے پہلے ان کو دوزخ میں جانا پڑے گا. اور اللہ کسی کو معاف کرنا چاہیں تو اللہ کو تو پابند نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر حد سے بلند ہے اللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ کچھ مزید گفتگو اگلی محفلوں میں کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ میں گہرائی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.